الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. محترم امیر صوبہ، برادر مکرم حافظ محمد ادریس صاحب، حضرت شیخ الحدیث قرآن مولانا عبد المالک صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، ارکان اسمبلی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، اور میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، جو موضوع اس وقت زیر بحث ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم سب پہلے سے بہت کچھ جانتے ہیں اور عمل کی دنیا میں اس حوالے سے اپنی پہچان کو اور شناخت کو مسلسل اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس اسلامی تحریک سے ہم وابستہ ہیں اس میں بجا طور پر ابتدار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیادت، یہ لیڈرشپ وغیرہ کے جو معاملات و مسائل ہیں، اس پر تو معاشرے میں سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ لکھا ہے، تبادلہ خیال کا اس کو موضوع بنایا ہے، اور اسی پس منظر میں اس موضوع پر عام طور پر بات کی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اٹھنے والی اسلامی تحریک اور اسلامی فکر اور وہ نظریاتی تحریک اور نظریاتی انقلاب برپا کرنے والا گروہ جو اب جانا پہچانا ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے منوایا ہے، وہ اس موضوع کو کس طرح دیکھتا ہے اور اس حوالے سے اپنے جلو میں چلنے والوں سے کیا کچھ کہنا چاہتا ہے. ہماری پہچان ہماری دعوت ہے، ہماری دعوت ہی ہماری تحریک ہے، ہماری دعوت ہی ہمارا انقلاب ہے، ہماری دعوت ہی ہماری شخصیت ہے، اور ہماری دعوت ہی ہماری قیادت ہے. میرا کوئی قصور نہیں ہے نا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی نقطہ نظر سے بھی اور اخروی حوالوں سے بھی ہماری دعوت ایک مکمل اور جامع، تمام جزئیات کے اندر، تمام تفصیلات کے اندر اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو رہنمائی دیتی ہے اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ہمارے پیش نظر جو قیادت اس وقت ہے وہ تنظیم کے چھوٹے سے چھوٹے دائرے سے لے کر گلی محلے اور بستی کے انسانوں سے لے کر بین الاقوامی دوائر تک پھیلی ہوئی قیادت ہے. ہر سطح کا قائد جو اپنے جلو میں لوگوں کو لے کر چلے، جس کو سنا جائے، جس کو مانا جائے، جس سے تعلق اور ریفرنس رکھنا لوگ اپنے لیے قابل فخر، باعث عزت سمجھے. لیکن میرے دوستو، ہمارا جو ریفرنس ہے، جو حوالہ ہے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور وہ گروہ ہے کہ جو صحابہ کا آپ نے تیار کیا. اس لیے جب بھی ہم قائد کی بات کریں گے تو ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں گے، تاریخ سے رشتوں کو اپنے استوار کریں گے، اور ذرا دیکھیں کہ ہمارا قائد کس طرح کسرا کے دربار میں پہنچتا ہے. کسرا کا دربار ہے، کس شان و شوکت کا، کس کر و فر کا دربار ہے، کس کس حوالے سے اس کی قاہرانہ اور جابرانہ سنوٹیں اور ستوتیں نمایاں ہیں. لیکن ہمارا قائد جب کسرا کے دربار میں پہنچتا ہے تو تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ نہ زبان اس کی لڑکھڑاتی ہے، نہ قدم اس کے ڈگمگاتے ہیں، نہ شہانہ کرفر اور روبداب اسے متاثر کرتا اور مروب کرتا ہے، نہ ظاہری ٹیپ ٹاپ سے اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، اور نہ شان و شوکت اسے حق اور سچ بات کہنے سے روکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے اپنے قائد، اور وہ پکار اٹھتا ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہٹانا، کسی کو برا لگے یا بھلا لگے، کسی کی پیشانی کے اوپر کتنے ہی تیور اور بل پڑیں، لیکن بندوں کو بندوں کی خدائی سے نکالنا اور ظلم کے اور جبر کے سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ اور زمیندارانہ اور ادھر ادھر کے جتنے نظام ہیں ان سب سے بچا کر اور نکال کر بندوں کے رب کی طرف ان کو لے جانا، یہ ہے قائد ہمارا۔ یہ وہ قائد ہے کہ جس کو منزل کا بھی ٹھیک ٹھیک شعور ہے، اور اس کا یقین ایک پختہ عزم اور یقین ہے، اور اسے ٹھیک ٹھیک یہ بات معلوم ہے کہ بات کہنی کیسے ہے اور کہاں تک اس بات کو پہنچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھولتی، آپ کا استقبال کرتی ہیں، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہیں اور سر دھونے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی ہے۔ پلٹ کر دیکھا، اٹھ کر بیٹھ گئے، پوچھا فاطمہ کیا بات؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آخر باپ اور بیٹی کے بھی تو کچھ رشتے ہوتے ہیں نا، بڑی نزاکتیں، بڑی محبتیں، بڑا پیار اس کے اندر، بڑی نرمی اور ملائمت۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بالوں کو دھول میں اٹا ہوا دیکھتی ہوں، آپ کے چہرے پر سفر کی تکان اور اس کے آثار پاتی ہوں، آپ کے کپڑوں کو اور اس کے میل کو اور گدلے پن کو دیکھتی ہوں، تو بیٹی ہوں رونا آ گیا۔ لیکن نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، گریہ وزاری نہ کر، اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر مامور کیا ہے، ایک ایسا مشن اس کے سپرد اور حوالے کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ دین وہاں وہاں تک پہنچے گا جہاں جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں۔ اس دین کو غالب ہونا ہے، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ قبول کرے۔ دیکھا آپ نے کیسا ویژن ہے، قیادت، قیادت کا ویژن، ذرا اس کی بصیرت و بصارت۔ اور یہ تو آپ تعلیم دے رہے ہیں، رہتی دنیا تک اپنے ماننے والوں کو اسی ویژن کی، اسی قیادت کی، اسی سوچ اور فکر کی، اسی زاویہ نگاہ کی، اسی نقطۂ نظر کی، دور تک دیکھنے اور چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات کے اندر کائنات کے رب کے حکم کو اور دین کو نافذ کرنے، ان جذبوں سے لوگوں کو سرشار کر رہے ہیں۔ ہم جس قیادت کی بات کر رہے ہیں، آپ کو معلوم تو ہوگا کہ وہ قیادت اپنے چچا، کون سے چچا؟ محسن چچا، جن کے بڑے احسانات تھے، ان کے دوستوں اور سربراہ وردہ لوگوں کے سامنے، یعنی سرداران قریش جمع، ان سب کی بھی پرواہ کیے بغیر، حکمت اور دانائی موجود ہے، ان سب کی پرواہ کیے بغیر جب کچھ پیشکش ہوتی ہے تو یہ پکار اٹھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ، اے چچا، میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بلا کر رکھ دیں گے، مشن سے باز نہیں آؤں گا، کام کو اپنے جاری رکھوں گا، حق کی طرف بلاتا رہوں گا، اپنے رب کی رضا اور اس کی جنتوں کا جو سفر ہے اسی کی طرف لوگوں کو ہٹاتا رہوں گا۔ قیادت تو اسی کا نام ہے۔ اس لیے ہم ان لوگوں کی قائدانہ صلاحیتوں کا تذکرہ کرنے چلے ہیں جن کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے تو کوئی نمونہ ہے، کوئی مثال ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی میں ہے۔ اور ذرا دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تو آپ کی پوری زندگی سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے چھانٹ کر خصوصیت کے ساتھ اس لمحے کا انتخاب کیا یہ بات کہنے کے لیے کہ جب آپ ہاتھوں میں پھاوڑا کدال لیے ہوئے تھے، محاذ جنگ پر تیروں کی بارش اور یورش میں اپنے رفقا کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے تھے، پیٹ کے اوپر اوپر ایک نہیں دو پتھر باندھے ہوئے تھے اور رفقہ کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس نے پکار دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری زندگی نمونہ، زندگی کا ہر لمحہ نمونہ، زندگی کا ہر زاویہ نمونہ ہے، لیکن یہ جو خاص لمحہ جس وقت یہ بات کی گئی، یہ اس بات کا پتہ بتا رہا ہے کہ قیادت کے لیے اپنے رفقہ کے حوالے سے مشقت اٹھانے اور پہل کرنے، آگے بڑھ کر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس کا عنوان بننے کے لیے قیادت کو کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو ہماری قیادت کی بات ہے، اس قیادت کے دو پہلو تو بہت واضح اور نمایاں، ہم مسلسل دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری قیادت اسلامی قیادت، ایک طرف وہ تمانیت اور یکسوئی کی دولت سے مالا مال ہے، اور دوسری طرف طبیعت کے اندر ایک اضطراب اور دل گرفتگی اور بے چینی اور بے کنی کی کیفیات موجود ہیں، یعنی بظاہر دونوں کے طوفان موجود ہیں، متضاد باتیں ہیں بظاہر، متصادم رویے ہیں بظاہر، لیکن اطمینان بھی اور اضطراب بھی قیادت اسی سے ترتیب اور تشکیل پاتی ہے۔ اطمینان اور اعتماد اس بات پر ہے کہ یہی کرنے کا کام، کوئی مانے یا نہ مانے تو بھی یہی کرنے کا کام، کتنے ہی تھپیڑے، کیسی آندھیاں، کتنے ہی طوفان اٹھے ہوں، لیکن اس چراغ کو تو جلانا ہے، مسلسل لے کر چلنا ہے، اور چراغوں سے چراغ جلانا اور اندھیروں کا مقابلہ انہی اجالوں سے کرنا ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ، دنیاوی کامیابی کبھی اخروی کامیابی کبھی۔ تو یہ اعتماد اور یہ یقین، اور اسی کے نتیجے میں بالآخر اللہ کی رضا اور اس کی جنتیں مل گئیں، لیکن دوسری طرف اضطراب، بے چینی اور بے کلی۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر کہ ہاں مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ تکویر، سورہ نبا، یعنی اس مضمون کی صورتوں کا آپ نے تذکرہ کیا، تو گویا آپ ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے تو مجرموں پر عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور دوزخ میں پھینکے جانے کے تذکرے سے آپ کو یہ خیال ستاتا تھا کہ کیا یہ دعوت لوگ قبول نہیں کر سکیں گے، کیا یہ لوگ جہنمی ہو جائیں گے، کیا یہ رب کے دربار میں راندہ درگاہ قرار پائیں۔ یہ جو دائی ہے اس فکر کے اندر گھلتا ہے، یہ دائی اسی فکر کے اندر غلطا اور پیچا رہتا ہے، اور یہ دائی لوگوں کی خیرخواہی میں مجھے آپ پکار اٹھتے ہیں کہ تم پروانوں کی طرح شمع کے اوپر گرے جاتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے دائی میں بیکوٹ کی دونوں کیفیات، اطمینان اور اعتماد اور یقین کی کیفیت بھی ہے کہ یہی کرنے کا کام، اسی کو ساری عمر انشاءاللہ کرنا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اضطراب اور بے چینی بھی کہ کہیں مہلت عمل ختم نہ ہو جائے، کہیں لوگ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، یہ دونوں کیفیتیں معمول۔ اسی لیے وہ تمام واقعات ہیں، میں تذکرہ نہیں کرتا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پیش آئے ہیں، اس میں اس اطمینان کی جھلک بھی ہے اور اس اضطراب کا عکس بھی نظر آتا ہے، اس میں بے قراری کی کیفیت بھی موجزل ہے، اس میں قرار کی گہرائی بھی موجود ہے۔ کہاں کہاں یہ قرار اور بے قراری انسانوں کو لے کر نہیں جاتی ہے، یہ پورے سیرت کی کھلی کتاب جو ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا۔ لہذا اس قائد کے لیے جس قائد کا مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں اور کھڑے ہیں اسی انتظار میں کہ کانوں میں کوئی بات پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سے کوئی بات ایسی کہلوا دے کہ جس کے نتیجے میں بگڑی بن جائے، حالات سمر جائے، سدھر جائے، منزل کا شعور حاصل ہو جائے، جانتے تو ہیں لیکن پھر سے نشانات منزل کی یاد دہانی ہو جائے۔ لہذا اس قائد کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی بھیڑوں کو اسی مقصد کی طرف لگائے اور ہکائے، اپنے کارکنوں میں اسی کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، رب کی رضا کا تذکرہ، انقلاب کا تذکرہ، کامیابی کا تذکرہ، آگے بڑھنے، اس ویژن کو دور تک پہنچانے، چاروں طرف کے حالات کے اندر دور تک اپنا قبضہ جمانے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی کے پھریروں کو لہرانے، یہی گفتگو کا موضوع، یہی تبادلہ خیال کا عنوان، یہی لوگوں کے اندر بجلیاں بھرنے کا عنوان ہو۔ قائد کا یہ فرض کہ اپنے جلو میں چلنے والوں کو اسی چرچے سے اس کی زبان خود بھی تر ہو اور لوگوں کو بھی اس طرف آمادہ کرے، یہی عنوان اور یہی خواہش دلوں کے اندر پرورش پائے۔ یہ جو ہم گلہ کرتے ہیں کہ لوگ دنیا میں لگ گئے، یہ جو ہم گلہ کرتے ہیں کہ لوگ مادیت کے حوالے ہو گئے، یہ جو ہم گلہ کرتے ہیں کہ لوگ مصروفیات اور مشاغل کی نظر ہو گئے ہیں، گلا مت کیجیے، ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیے، آپ لوگوں کو مقاصد دے اور بڑے مقاصد کی طرف لگائیں تو باقی ساری چیزیں ہیچ ہو کر رہ جائیں. آپ بڑے مقاصد کے لیے لوگوں کو تیار کریں تو چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزیں بہت چھوٹی نظر آئیں گی، لوگ خود ہی انہیں ترک کر کر اور چھوڑ کر آگے بڑھائیں. اس لیے جو رب سے ملاقات کی اور جنت کی طلب کی اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور بستے ہوئے انسانوں ان کی بگڑی کو بنانے کی اور ان کو خداؤں سے، جھوٹے خداؤں سے نجات دلانے کی بات ہے، یہ اس آیت کا فرض ہے کہ اسی طرف لوگوں کو لگائیں. البتہ یہ ٹھیک ہے، میں جستہ جستہ یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ کیونکہ انسانوں کے معاشرے میں اور ایک مادی معاشرے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، جس میں کانوں سے سنائی دیتا ہے، آپ چھوئیں تو محسوس ہوتا ہے اس کی تمام اشیاء، اس معاشرے کے اندر اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ تحریک کی یہ قیادت اپنے دائرے کے اندر قائد بھی ہو اور اچھی منتظم بھی، اچھی رہنما بھی. منتظم کا لفظ بھی لوگوں نے سیکولر بنا دیا، لوگ سمجھتے ہیں اچھا انتظام، بہت اچھا مدبر، یہ شاید سیکولر اصطلاحیں ہیں. نہیں، یہ بھی خالص اسلامی اصطلاح ہے. اس لیے وہ اچھی منتظم بھی ہو اور اس کے لیے وہ تمام ضروریات ہیں، اس کا یہ موقع نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. یہ جو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات آتی ہے کہ اس کے اندر اقدام کرنے کی صلاحیت، کچھ کرنے اور کر گزرنے کی صلاحیت، یعنی لوگوں کو حاضر و موجود سے بیدار کرنے کی صلاحیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ زندگی میں تمام نشیب و فراز کو دیکھتے ہوئے، یہ ٹھیک ہے کہ انسان روایات کا احترام بھی کرتا ہے کہ وہ جا بجا ہماری پہچان بھی بنتی ہے، لیکن جو چیلنج درپیش ہو، جو حالات سامنے نظر آتے ہوں، اس میں سے نکلنے کے لیے اور آگے تک بڑھنے اور منزلوں کا شعور پیدا کرنے کے لیے جو اقدام کی صلاحیت، وقت گزر جانے کے بعد تو اچھے فیصلے بھی بے نتیجہ ہوتے ہیں. یہ اقدام کی صلاحیت صحیح وقت کے اوپر صحیح فیصلہ کرنے کا نام ہے. اسی کے ساتھ ضمناً یہ بات بھی ہے کہ اس قیادت میں متاثر کرنے کی بھی صلاحیت، لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کر، لوگوں کے جسم و جان کو متاثر کر، لوگوں کی زندگی کی ترجیحات کو متاثر کر، لوگوں کے اول و آخر کو متاثر کر، اور لوگوں کے جس سمت کے اندر لوگ سفر کر رہے ہیں ان کی اس منزل کو اور اس سمت کو تبدیل کرنے کی، متاثر کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے لوگ اس طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سنجیدگی کو، باوقار ہونے کو، متانت کے مسلک کو، اس کو بھی دخل ہے، لیکن اسی کے یعنی کردار کو بھی اور گفتار کو بھی، ان تمام حوالوں سے آدمی متاثر کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو منواتا اور اپنے مقصد کی طرف بالآخر ہکاتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فقر و درویشی بھی متاثر کرتی ہے، انسانوں کی سادگی بھی متاثر کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات متاثر کرتے ہیں. وہ جو فرمایا گیا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہے اس کا تذکرہ ہے، جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے اور محبت اور اپنائیت سے، پیار اور خیر خواہی سے ان کا ہو کر ان کے ساتھ رہنا اور بات کرنا، یہ تمام چیزیں متاثر کرنے والی، دلوں میں گھر کرنے والی، قیادت کو منوانے والی اور بالآخر آگے کی طرف بڑھانے والی. اس میں ضمناً یہ بات بھی ہے کہ جو قوت فیصلہ کی بات میں نے عرض کیا کہ بروقت فیصلہ اور دو ٹوک فیصلہ، جس میں گومگو نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اس میں سوچ بچار اور مشورے اور باہمی مل جل کر اعتماد کی کیفیت اور فضا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ سب اس کے اندر مضمر ہے. لیکن اس میں یکسوئی اور شرح صدر بھی اور تمانیت اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے اور فیصلہ ہو جانے کے بعد اس پر جمنے اور اس کے مطابق لوگوں کے ذہنوں کو استوار کرنے کی پوری کیفیت بھی موجود ہے. ہمارے اس دور میں جب سے یہ تحریک پچھلے 60-70 سال سے برصغیر ہند پاکستان میں چلی ہے، اس میں بہت زور دیا گیا ہے اس بات پر کہ ہم کاموں کو ایک منصوبے کے ساتھ کریں اور عادت کی حد تک منصوبہ بنائیں، انفرادی دائرے کے اندر بھی، اجتماعی دائرے کے اندر، تمام امور کا احاطہ کریں، کون سے مسائل درپیش ہیں، کس طرح ناخن تدبیر سے کیوں کر ان مسائل کو حل کرنا ہے، یعنی تدبر اور تدبیر کے حسن امتزاج کا نام منصوبہ. یعنی جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بھی، جو اقبال نے کہا، اس میں تمام چیزیں مضمر اور پڑھا. یہ جو واحد الحم مستطاطم والی بات ہے کہ قوت بھی حاصل کرو اور جس قدر استطاعت ہے اس کے مطابق کام بھی کرو، یعنی یہ بات کہ قافلے کو جا کر پکڑا جائے یا بدر کا میدان گرم کیا جائے، ہمیشہ دو یا تین آپشنز موجود ہوتے ہیں، دو یا تین آرا، دو یا تین تجاویز، دو یا تین فیصلہ کرنے کے امور، جن پر بالآخر تدبر اور تدبیر سے آدمی کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کا جو امتحان ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو منصوبے کے ساتھ انجام دیا جائے. منصوبے میں یہ بات شامل ہے کہ وسائل کتنے میسر ہیں، کیسے ان میں اضافہ کیا جائے، افرادی وسائل بھی، مالی اور مادی وسائل بھی. اور پھر اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو منصوبہ انفرادی اور اجتماعی دائروں کے اندر بنایا جائے، اہداف کس قدر حاصل کیے جا سکے، کارکردگی اور اہداف کے درمیان موازنہ کر کے فرق کتنا رہ گیا اس کو دیکھا جائے. دائرے کی قیادت ہی یہ کام کرے گی تو نیچے تک یہ عادت منتقل ہوتی جائے گی، نیچے تک یہ روایت اور یہ ریت پڑتی چلی جائے گی. اور قیادت خود ہی اگر بے ہنگم طریقے سے بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرے گی، جو کر سکے اس کا بھی نہیں پتا چلے گا، جو دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا، اس سے اگر دو چار ہوگی تو یہ دین بچارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو ایسی قیادت میسر آئے کہ جو منصوبہ بھی نہ بناتی ہو، اقدام کی صلاحیت بھی نہ رکھتی ہو، تنظیمی حوالوں سے اپنی پہچان بھی نہ رکھتی ہو. اس لیے جستا جستا میں نے عرض کیا کہ یہ سب چیزیں ضروری ہیں. یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، مجھے پتا نہیں میں کہہ سکوں گا یا نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں وہ نازک سی بات ضرور عرض کروں. یہ جو قیادت کے حوالے سے اس لفظ کے اوپر بھی جو اعتراضات ہیں، بجا طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جو دین کا کام ہے یہ تو اخفا کا طالب، ایک ہاتھ سے آدمی دے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ تو خاموشی کا اور عظمت گزینی کا تقاضا کرتا ہے. وہی آپ کر بھی رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں اخفا سے سارا کام ہے. تو یہ قیادت اور اس کے تقاضے اور اس کی ذمہ داریاں اور نوشتہ دیوار اور ڈنکے کی چوٹ پر اور کوٹوں پر چڑھ کر اور ہاں کے پکارے جلسوں میں اس کا بیان، یہ تو کوئی دین کی منافی کوئی بات آپ شاید کرنے جا رہے ہیں. میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ ہم جس معاشرے میں، تاریخ کے جس دور میں اور جس لمحے موجود میں اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس اعلائے کلمۃ الحق کے لیے لوگ اٹھیں اور دعوت کے پھیلاؤ کے حوالے سے، پیغام کی وسعت کے حوالے سے مسلم معاشرے میں اپنی رفتار کو دیکھیں، پرکھیں، جانچیں، پھٹکیں، اور اصلاح احوال اور انقلاب قیادت کے لیے، تغیر و تبدیلی کے اس نظم العین کے لیے جو کچھ کر رہے ہوں نہ صرف یہ کہ اس سے واقف ہوں بلکہ اس کو بیان کریں. لہذا اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں تو عوام الناس کو اپنا ہمنوا بنانا ضروری ہے. ہماری تو ضرورت ہے کہ ان کے اندر ہم ایک اثر پذیری پیدا کریں، ان کے دل و دماغ کی دنیا میں سرایت کریں، اپنا نقش چھوڑنے کی کوشش کریں. اس لیے ہمارے کام کی بہت ساری ضروریات ایسی ہیں اور ہمیں اس کام پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے کاموں کی رپورٹیں شائع کریں، رودادے شائع کریں، ہم پریس سے اور ذرائع ابلاغ سے ایک جیتا جاگتا تعلق رکھیں اور ان تک رسائی پیدا کریں اور وہاں چھپیں، کم نہیں زیادہ چھپیں، وہاں ہم نظر آئیں، مختصر نہیں بلکہ مفصل نظر آئیں، وہاں ہم دکھائی دیں، پچھلے صفحے پہ نہیں اگلے صفحے پر نظر آئیں، اور سنگل نہیں بلکہ ڈبل کالم ہم نظر آئیں. یہ ہماری ضرورت ہے، کہیں کسی کونے میں آخر میں نہیں اور شرما حضوری کے نتیجے میں ہم کہیں بس ٹھیک ہے جیسا بھی ہو گیا، بلکہ اس کے بغیر شہ سرخیوں کے ساتھ ہم اور ہمارا کام، ہم اور ہماری دعوت، ہم اور ہماری جدوجہد، ہم اور ہمارا پورا جو مارکا ہے باطل کے ساتھ جو کشمکش ہے کہ نمایاں اور نمایاں سے نمایاں تر ہوتا چلا جائے، ہم واقعی ایسی خدمات انجام دیں کہ لوگوں کا رجوع ہماری طرف بڑھے. وہ جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے محلے بستی کے حوالے سے بھی کہ لوگ اس طریقے سے رجوع کریں اور چاروں طرف ایک ریفرنس بن جائیں، جب کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ ہی کی طرف آئیں. تو اس لیے لوگوں کا رجوع ہماری طرف بڑھے، اور ہماری ضرورت ہے کہ لوگوں کی زبان پر ہمارے لیے تحسین کے اور آفرین کے کلمات ہوں، جا بجا یہ کلمات نکلے، اور اپنی مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی مدافعت میں ہمیں جو کچھ کہنا پڑے ہم ضرور کہیں، بادل ناخواستہ کہیں، خواہی نخواہی کہیں، لیکن اپنے اہم پہلوؤں کو اور اچھے پہلوؤں کو لازمن اجاگر کریں، نمایاں کریں. میں نے بہت کم اور بہت ہی مختصر سی بات کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان حالات میں آسان تو نہیں ہے کہ شہرت ہو لیکن شہرت کی چاٹ نہ لگے. نمود و نمائش بالکل واضح طور پر دوڑ دو چار کی طرح نمود و نمائش موجود ہو، مگر دکھاوے کی خاطر کام کرنے کی بیماری سے انسان محفوظ رہے، مقبولیت بھی ہو، ہر دل عزیزی کے جوہر بھی بکھرتے ہوں، دور دور تک اس کے ڈنکے بھی بجتے ہوں، لوگ کاندھوں پر اٹھاتے ہوں، سینے پر سجاتے ہوں، آنکھوں کی رونق اور چمک کا عنوان بناتے ہوں، سروں کا تاج بناتے ہوں، لیکن وہ مقصود اس کے باوجود نہ بننے پائے، تحسین خلق ہو، غائبانہ بھی ہو اور وہ دیکھے کی بھی ہو، مگر اس کے حصول کی فکر اور اس کی پرواہ سے طبیعت کچھ بے نیاز بھی ہو. یعنی ریا کی پیدائش کے لیے اور اس کی افزائش کے لیے اسباب چاروں طرف سے موجود ہو اور ہمیں گھیرے ہوئے ہوں، مگر دامن ریا کے ان دھبوں سے پاک ہو. ظاہر ہے کہ یہ تو عجیب و غریب مرحلہ آ گیا. پہلی بات یہ بالکل درست ہونا چاہیے، دوسری بات یہ سچی ہے کہ ہاں ہونا چاہیے، لیکن کیسے؟ بھئی پھر تو ہم نہیں کر سکتے، کسی جنگل کی طرف نکل جائے، کسی گوشے میں بیٹھ جائے، کہیں ہٹ کر اس سے چلا جائے. لیکن میں یہ عرض کرنے کی ضرورت اشارت کر رہا ہوں کہ یہ کام تو کرنا ہے، اس کے لیے بڑی کاوش کی، بڑی محنت اور عرق ریزی کی، بڑی توجہ کی ضرورت ہے. ایک ذرا سا تصاحب نے اس معاملے میں آدمی کا پیر ادھر سے ادھر ہوا، اس کی ساری دنیا اور آخرت اکارت اور سب کچھ ریا اور نمود کے حوالے ہوا. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کے برخلاف جو لوگ گوشوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے ہوں، ان کے لیے اس فتنے سے بچنا آسان، مگر جو لوگ کھلے میدان میں، بیج بازار میں، مجمع عام میں، باقی پکارے لوگوں کے درمیان یہ کام کر رہے ہوں اور کوٹھوں پر چڑھ کر سزا دے رہے ہوں، ان کے لیے مشکل ہے. اس لیے اب اس قیادت سے کیا کہا جائے، بات تو آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن ہاں پھر اس قیادت کے لیے اس کو گرہ میں یہ بات باندھنی ضروری ہے کہ اس پورے عمل کے اندر اس خرابی سے بچنے کی انفرادی کوشش زیادہ مضبوطی کے ساتھ کی جائے، اجتماعی دائرے میں بھی شیطان کی اور نفس کی چالوں سے بچنے کی کوشش ہو، اور پھر اخفا کے ساتھ ایسے نیک اعمال بھی کیے جائیں کہ جس کا کسی کو علم نہ ہو. اخفا کے ساتھ اجتماعی دائرے میں بھی بعض ایسے کام کیے جائیں کہ جو آدمی کو خود ہی معلوم ہو، تاکہ یہ ایک دوسرے کا توڑ کر سکیں اور پوری جماعت بھی، جلو میں چلنے والے لوگ بھی اس بات پر نظر رکھیں کہ اس طرح کی کوئی خرابی پیدا نہ ہونے پائے. میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ نازک سا معاملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، لیکن بڑا ضروری معاملہ ہے، اس لیے کہ سارا معاملہ ہی نیتوں کا ہے، اخلاص کا ہے، اور بارگاہ رب العزت میں قبولیت کے لیے یہی شرط ہے کہ جو اول و آخر ہے، اس کی حفاظت کرنا اس حوالے سے جو چاند ماری نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اور ہر چہار طرف سے جو لوگ نقب لگانے کی کوشش کرتے اور اعمال کو عکارت کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، اس سے بچنے کی فکر کرنا لازم و ملزوم ہے کہ کام کیا بھی جائے اور اس کے عکارت ہونے سے بچا بھی جائے. اس قیادت کے حوالے سے میں پھر شاہد ہے کہ وہ لمحہ اور پھر اس کے بعد کے لمحہ، ایک دفعہ آپ اٹھ گئے تو پھر آپ بیٹھے نہیں ہیں، سرتاپا اپنے آپ کو جھونکنے کی کیفیت ہے کہ جس سے آپ دوچار اور سرشار ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی پکار دیا کہ فلا اللہ کا باقی نفس کا اللہ یقین مؤمنین. ہم بھی رپورٹوں پر تبصرہ کرتے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کی کارکردگی کی رپورٹ پر تبصرہ کر رہا ہے. ارے بھائی تم تو ہلاک کیے دے رہے ہو اپنے آپ کو. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے تو قرآن نہیں نازل کیا گیا. یعنی جس نے یہ کام سپرد کیا ہے، جس نے منصب پر فائز کیا ہے، جس نے یہ مشن حوالے کیا اور اس کے حوالے سے لوگوں کے درمیان بھیجا ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ اتنا کام کرنے کو تو نہیں کرتے، تو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کیے ڈال رہے ہیں، اس غم میں ہلکان ہو رہے ہیں. یہ مشن سے وابستگی پھر ہر چیز کو بھلا دے رہی ہے. ہر مرض کا علاج اس کے اندر، ہر مسئلے کا حل اس کے اندر. یہ مشن کے ساتھ ایک جیتی جاگتی وابستگی یہی خوابوں کی دنیا میں بالآخر آ جاتی ہے، یہی حقیقت کا روپ دھار کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، یہ انسانوں کی ترجیحات بدل دیتی ہے. اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا جو آپ نہ جانتے ہوں، ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے آئے اسی لیے، اسی طریقے سے آئے تھے، ایک بیگانگی کی کیفیت، ایک اجنبی کی کیفیت معاشرے کے اندر پیدا ہو. بہت ساری زندگیاں لوگوں نے ترک کی، نئی زندگی کا آغاز کیا، لیکن میں پھر اس کے باوجود تکرار یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مطلوب ہے، اور اس طریقے سے کرنا اور کر گزرنا یہ باقی لوگوں کے لیے پھر ایک نمونہ بنتا ہے جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے جلو میں چل رہے ہیں. یعنی یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح شب و روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی جاگرسل ایک کیفیت تھی جس سے آپ سرشار تھے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی پھر اسی سے سرشار کیے چلے جا رہے تھے. یعنی انہماک کا عالم یہ تھا، اس درجے انسانی ضرورتیں، جس درجے کی بھی انسانی ضرورتیں ہوں، ہر انسان خوشی سے اور غم سے ہلکان بھی ہوتا ہے، اس کا تاثر قبول بھی کرتا ہے، خوشی اس کے بہت سے جذبوں کو دوبالا بھی کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تمام لمحے آئے، آپ شدید صدمات سے بھی دوچار ہوئے. یعنی کون کون سا واقعہ ہے کہ جس کو اعصاب شکن نہ کہا جائے، ان سب سے آپ گزرتے ہیں. خوف زدہ کرنے والی کیفیات ہے، غار ثور کا جیسے معاملہ ہے، اور پھر فتح و نصرت بھی ہے، فتح مکہ سے بھی آپ گزرتے ہیں، بدر کے میدان سے بھی آپ نکلتے ہیں. لیکن جو بات مسلسل دیکھنے کو ملتی ہے کہ جتنے غم اور اندوہ کی کیفیات ہیں، حادثات آپ کو نڈھال نہیں کرتے. کہیں کہ آج میں کوئی کام نہیں کروں گا، میں اس قدر شدید غم سے دوچار ہوں کہ آج چھٹی ہے تو آپ لوگ چلے جائیں، آج تو مجھے اکیلا رہنے دیں. میں شدید غم سے اور نڈھال ہوا ہوں، صدمے سے دوچار ہوں، مجھے دو دن کوئی نہ چھیڑے، مجھے کوئی ٹیلی فون بھی نہ کرے. میں بہت کوئی کچھ سنا ایسا واقعہ، کیسے کیسے صدمات آئے ہیں، لیکن نہ یکسوئی آپ کی متاثر ہوئی ہے، نہ حزن و ملال ہونے کے باوجود اس نے قریب پھٹک کر آپ کے کسی کام کو روکا ہے، نہ مایوسی نے بدلی پیدا کی ہے، نہ کوئی گلا شکوا زبان کے اوپر آیا ہے. اور وجہ وہی ہے کہ جو انہماک ہے اور لگن ہے، قیادت کے اندر اگر اسی میں کچھ پس و پیش ہو جائے، اور قیادت کے اندر اسی معاملے کے اندر اگر ترجیح اعتبار سے کوئی اور چیز اولویت اختیار کر لے، تو پھر جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے گی وہاں وہاں یہ چیز سرایت کرے گی. اور اگر قیادت کو دوہرا اجر ملتا ہے تو پھر پکڑ اور باسپور جو اسی کے لحاظ سے ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور ساتھیوں، میں نے عرض کیا تھا کہ جن موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، یہ موضوع انہی موضوعات میں سے ہمارا اپنا موضوع ہے. ہماری خواہش تمنا آرزو ہی نہیں، بلکہ ہمارا منصوبہ بھی یہی ہے اور ہماری تحریک کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ قیادت پورے معاشرے کے اوپر حاوی ہو جائے، سارے معاشرے میں اس کا چلن. میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ذرائع ابلاغ اس کے جس پہلو کو نمایاں کر دیتے ہیں، بس وہی ذہنوں کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. اور اس کے باوجود کہ ہم کسی دوسرے پہلو کو جانتے بھی ہوں، وہ ہماری قوت فیصلہ کو محمیز دینے کے لائق اور قابل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آج یہ بات بالکل عام ہے کہ فیصلے تو امریکہ کرتا ہے، سارے دنیا میں حکومتیں بنانے کا کام اور بگاڑنے کا کام یہ تو امریکہ کے حصے میں ہے، اسی کو کرنا ہے کام. خدا ترس لوگ بھی، اللہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی، اور شاید کہیں کہیں میں اور آپ بھی، سمجھتے تو یہی ہیں کہ ہونا تو اسی طرح ہے جس طرح شاید امریکہ کرنے گئے. یہ جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال کا معاملہ ہے، آپ کو میں یاد دلاؤں، ذرائع ابلاغ اب نہیں کہہ رہے تو ہم بھول گئے اس بات. ہر روز صبح سے لے کر شام تک 8-10 مرتبہ جارج بش کے الفاظ میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ اسامہ بن لادن ڈیڈ اور الائیو، زندہ یا مردہ اس کو ہر حال میں نکال کر لائے. کیسی رونق تھی، کیسی فرونیت تھی، کیسا چھپا ہوا وہ آسمان کی تاؤ تک پہنچ گیا، ہر جگہ سے اس کو ہم نکال کر لائیں گے. وہ تو نہیں نکل سکا، اب نہیں کہتے اس بات. تو اگر جارج بش اسامہ بن لادن ایسا عاجز بندہ، ایسا گیا گزرا نہیں گزار بندہ، اور وہ جو خدائی کے دعوے دار ہیں، اگر اس کو نہیں پکڑ سکے تو خدا تو پھر کوئی اور ہی ٹھہرا نا. پھر تو وہ یہ تو منطق کی بات ہو رہی ہے نا، دلیل کی بات ہو رہی ہے، باقی ایمان کی بات تو ہو چکی. یہ ایک بات نہیں ہے، دیکھ کا ایک چاول نہیں ہے. ویسے تو سچی بات یہ کہ جو طالبان کا فنومنا ہے پورا، لوگ کہتے ہیں نا طالبان شکست کھا گئے، ہم پھر کہتے ہیں نہیں ایمان جو ہے وہ شکست نہیں کھاتا وغیرہ وغیرہ. لیکن دنیاوی پیمانوں پر بھی اگر آپ ناپے، مجھے ایک ملا ضعیف کو پکڑ کر لے گئے تھے، یاد ہے آپ؟ یاد نہیں رہتا مجھے، ملا ضعیف یہاں سفیر تھا ان کا، اس کو پکڑ کر لے گئے تھے. اسی کے 10-15 بیانات نشر ہو جاتے کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں پیر پکڑتا ہوں، میں امریکہ کو بڑا سمجھتا ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، آئندہ کبھی ملا عمر کا ساتھ. اس کا بھی تو کوئی بیان نہیں ہے جو انہیں کی قید میں. یعنی اگر طالبان نے جگہ جگہ پر اپنے موقف سے دستبرداری، اپنے رویے سے معافی مانگنے کا اعلان کیا، وہ جو خدا بنے بیٹھے ہیں جنہوں نے افغانستان پر یلغار کی اور لاکھوں ٹن بارود برسایا، اور دنیا کے سامنے کیا کیا کچھ، اب کیا حال. اب آپ اس طرف چلے آئے تو آپ دیکھیں، نیٹو کو وہ نہیں مانتے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو وہ نہیں مانتے، یورپی یونین کو وہ نہیں مانتے، فرانس، جرمنی، چین، روس کو، وہ کس چیز کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خدائی کا دعوے دار دور تک پھیلی ہوئی اپنی خدائی اور سلطنت کو دیکھ رہا تھا، اسی کی سلطنت کے اندر کروڑوں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آپ کی محبت پر نہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے جو رولز آف دی گیم بنا رکھے، قاعدے اور ضابطے انہوں نے جو خود بنا رکھے، اس کے حوالے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ تم غلط کر رہے ہو.
کروڑوں لوگوں کی خدائی کے اندر اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ میں نے صرف ایک اشارہ کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے تو اس قدر نشانیاں اور آیات اور کامیاب. یہ 10 اکتوبر سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ آپ یہاں اس طریقے سے بیٹھے ہوں گے جیسے آج بیٹھے ہوئے؟ کتنے لوگ تھے کہ جو اس رائے کے حامل. متعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير. سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہے جس کا آپ کام لے کر, جس کا آپ مشن لے کر, جس کا آپ نام لے کر, جس کی رضا کے لیے اٹھے ہیں, اس کے مضبوط رہنے کی, قدموں میں جماؤ کی, صبر و سکون کی, استقامت اور العزمی کی, اسی سے انعام پانے کی. اور یہ سب جھاگ ہے کہ جس کو بالآخر بیٹھ جانا ہے, اس یقین کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.